الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صلوات الله السلام. ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، آج دوسری ماہ مبارک رمضان ہے. کل عرض کیا گیا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے حد الطاف و کرم کیا ہے بندوں پر، اور بے انتہا مومنین پر رحم فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہیں. اکرم الضیف لو کان کافرا، کہا گیا ہے کہ مہمان کا احترام کرو اگرچہ کہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی مہمانی خدا میں کتنا ہی گمراہ بندہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار بندہ کیوں نہ ہو، اگر وہ اس مہینے میں آ کے رجوع کر لیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پناہ لیتا ہے، جس طرح سے جو کوئی بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہو اس کے لیے اللہ کی جانب سے امن ہے، یہ بلد الامین ہے، تو جس طرح سے شہر مکہ مقام امن ہے، اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان میں جو لوگ داخل ہو جاتے ہیں اور جو بندے روزہ رکھ کر اس مہینے میں داخل ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ کا خاص لطف و کرم ہوتا ہے، وہ اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں. اور مہمان جب کوئی چیز کا تقاضا کرتا ہے تو اس کو پورا کیا جاتا ہے، جب وہ مہمان استغفار کرتا ہے تو جس طرح سے جناب حر کی توبہ کو امام حسین نے قبول کیا، کہا کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، کوئی پشیمان ہو جاتا ہے مہمان، تو اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان مہمانی خدا کا مہینہ ہے. تو مہمانوں پر اللہ کا خاص کرم ہے، اور اس مہمانی میں وہ غذائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہیا کی ہیں جو ہم اپنے سے تیار نہیں کر سکتے. ہم اپنے سے ماہ مبارک رمضان میں حلیم بنا سکتے ہیں، پکوڑے تیار کر سکتے ہیں، دوسری چیزیں اپنے کھانے کے لیے تیار کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ دسترخوان نہیں بچھا سکتے جو معنویت کا دسترخوان ہے، جو دسترخوان علم و حکمت کا دسترخوان ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے کہ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم دے گا. تو اس مہینے میں جو اللہ نے ہمارے لیے دسترخوان بچھایا ہے، جو معنویت کا دسترخوان بچھایا ہے، جو نعمتیں ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو عام دنوں میں ہمارے دروازے فکر و ذہن کے بند رہتے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان میں ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. یہ مہینے کا لطف و کرم یہ ہے کہ اس مہینے میں بھٹکانے والے شیاطین قید میں ہوتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے آزاد ہوتے ہیں، اور ملائکہ کا نزول جو ہے وہ عام ہوتا ہے. لہذا قرآن مجید عام دنوں میں آپ پڑھیے، وہ لطف نہیں آئے گا، وہ فہم، وہ انسان کا ذہن جو ہے وہ جو بند رہتا ہے اس مہینے میں کھل جاتا ہے. وہ دریچے جو بند رہتے ہیں عام دنوں میں، ماہ مبارک رمضان میں ذہن کے دروازے کھل جاتے ہیں، قلب کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے قلب پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں، جو ماہ مبارک رمضان میں دل پر سے وہ سیاہ بادل چھڑ جاتے ہیں، اور جب یہ سیاہ بادل دل پر سے چھڑ جاتے ہیں تو دل کا آئینہ شفاف ہو جاتا ہے، اس میں آیات الہیہ متجلی ہونے لگتا ہے. تو ماہ مبارک رمضان میں یہ فائدہ ہے کہ قرآن مجید جتنا ہو سکے قرآن مجید کی صحبت میں رہیں، جتنا ہو سکے قرآن کے سامنے بیٹھیں. یہ ماہ مبارک رمضان کی شبیں قرآن مجید کی صحبت میں بیٹھنے کی ہے. قرآن مجید کے سامنے زانو ادب طے کرنے کا یہ مہینہ ہے، اور قرآن سے استفاد. آپ یہ مت کہیں کہ قرآن تو سال بھر پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، سال بھر آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جو ہے اس مہینے میں جو روزے کا لطف ہے، کیونکہ یہ ماہ سیام ہے، مہینہ ہی روزے کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے یہ ماہ نزول قرآن ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور ہر قلب پر یہ قرآن کو نازل ہونا ہے، ہر ذہن پر اس قرآن کو نازل ہونا ہے. جب یہ قرآن کی آیتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی تب معلوم ہوگا کہ آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جب آپ سمجھیں گے تب آپ کے دل پر قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ حامل قرآن بنیں گے، آپ قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے اور قرآن کو درک کرنے، اس وقت آپ کو جو ہے آپ پر سے حقائق متجلی ہوں گے. حقیقتیں کون بتا سکتا ہے سوائے پروردگار عالم کے؟ معرفت کون عطا کر سکتا ہے؟ اگر آپ کو اللہ کی تلاش ہے تو اللہ کہاں مل سکتا ہے؟ آپ کو جو ہے حقائق کی تلاش ہے تو حقیقتیں کہاں مل سکتی ہیں؟ یہ ساری حقیقتیں آپ کو جو ملیں گی وہ قرآن ہی سے ملیں گی. اللہ کی معرفت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اسی قرآن سے ملیں گی. اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو معرفت کہاں سے ملے گی آپ؟ کون اللہ ہے، کیسا اللہ ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ تو کل یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی وہ پروردگار ہے کہ جو ماں کے شکم میں صورت گری کرتا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، تو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ عزیز و حکیم ہے، وہ صاحب اختیار ہے، وہ شکست ناپذیر ہے، وہ حکیم ہے. وہ جہاں پہ انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب کوئی لیدا کے بچے کو ماں کے شکم میں کوئی دودھ پلا نہیں سکتا، کوئی غذا پہنچا نہیں سکتا، جو ہے وہاں پر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہاں پر سوائے اللہ کے کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہے، نہ کوئی سماعت میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی بصارت میں مدد کر سکتا ہے، نہ ماں مدد کر سکتی ہے، نہ باپ مدد کر سکتا ہے. نہ ماں کو پتا ہے کہ کیسے بن رہا ہے، نہ باپ کو پتا ہے کہ کیسے بن رہا ہے. وہ تو آنے کے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ لے کے آیا ہے کہ نہیں، کان لے کے آیا ہے کہ نہیں. اس وقت تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن وہاں پر بھی اللہ مدد پہنچاتا ہے جہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا. جہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا وہاں، تو وہاں پر اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا لطیف ہے بندگان خدا کے اوپر، وہ کتنا رحیم ہے بندگان خدا کے اوپر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی بات سنیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، تو اللہ ہمارے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا. جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا ماں کے شکم میں، تو کیا اللہ نے جو ہے جس وقت جب ہماری تدبیر کام نہیں کر رہی تھی، تو کیا اللہ نے ہمارے ساتھ نیک سلوک نہیں کیا؟ ہم کو بغیر مانگے آنکھ نہیں دیا، ہم کو بغیر مانگے کان نہیں دیا. تو جب اس کو بندوں کا اتنا خیال ہے کہ جب ہم کو خود اپنا خیال نہیں تھا، تو اس وقت اللہ کو ہمارا خیال تھا جبکہ ہم کو خود اپنا خیال نہیں تھا. تو اس وقت اللہ نے ہماری مدد کی تھی جس وقت ہمارے اختیار میں ہم نہیں تھے، جب ہم اپنے بال نہیں سنوار سکتے تھے، جب ہم اپنے آپ کو زینت نہیں بخش سکتے تھے لیکن اس نے ہم کو حسین و جمیل خلق کیا، ہماری صورت کو بہترین صورت پہ خلق کیا، ہماری خد و خامت کو بہترین خد و خامت قرار دیا، جانوروں میں سے کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو ہماری شکل و صورت کا ہو، جو ہماری طرح سے خوبصورت ہو، کہ ہم اتنے خوبصورت ہیں کہ ہم ایک دوسرے انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ کی تجلیاں دیکھ کر جو ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر اس کے حسن و جمال کو برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ بتائیں کہ دوسری مخلوقات کیسے برداشت کر سکتی ہیں کہ انسان اتنا حسین ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر لوگ ششدر و حیران ہو کے رہ گئے، تو ایسے اللہ نے ایسا خوبصورت ہمیں خلق کیا ہے، اتنی بہترین تصویر ہماری بنائی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے چہرے دیکھ کے رہ جاتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لطف و کرم اس کے بندوں پر یہ ہے، اور تخلیق کے مرحلوں سے اللہ نے مختلف مرحلوں سے گزارا ہے، لا الہ الا ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے، وہ ایسا عزیز ہے کہ اس سے اگر آپ وابستہ ہو جائیں تو وہ اپنے وابستہ ہونے والوں کو بھی عزت عطا کرتا ہے، اسی لیے کہا وہ للہ عزت و جمیع العزت و للہ ولرسول ہی وللمؤمنین جمیع، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے، دیکھیے جب ہم اپنے آپ اپنی تقدیر جب ہم چاہیں گے کہ اللہ کا خام کام خود کرنے لگیں گے تو پھنس جائیں گے، وہ کام جو اللہ نے ہمارے ذمے کیا ہے، جو وظیفہ اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے وہ کام ہم کریں، جو کام اللہ کو کرنا ہے وہ اللہ کو کرنا ہے، اگر اس کے کام میں ہم مداخلت کر کے چاہیں گے کہ ہم خود اپنا اللہ کا کام خود کر لیں اور ہم بہترین طریقے سے کر لیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے، جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم جتنا اپنے آپ کو نہیں چاہتے اس سے زیادہ اللہ ہم کو چاہتا ہے، جتنا ہم اپنے آپ کو نہیں چاہتے، کبھی ہم اپنے آپ کا برا بھی چاہ لیتے ہیں لیکن اللہ بندوں کا برا نہیں چاہتے، اس لیے کہ یہ اس کی مخلوق ہے، جیسے ماں باپ بچے سے محبت کرتے ہیں اسی لیے کہا گیا کہ اس یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہزاروں ماں کی محبتیں ہیں، ہزاروں لاکھوں سینکڑوں ماں باپ کی محبتیں اس سے زیادہ محبت اس کے پاس ہے، کہ ماں باپ کو بھی اس نے محبت عطا کی ہے، خود ماں باپ کے دل میں بھی اللہ نے محبت ایجاد کی ہے، ارشاد ہو رہا ہے آج کی جو آیت ہم آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ آیت ساتویں آیت سورہ آل عمران کی، هو الذی انزل علیک الکتاب والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، قرآن مجید نے اس آیہ کریمہ میں واضح طور پر بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک آیات محکمات ہیں، ایک آیات متشابہات ہیں، کچھ آیتیں محکمات میں آتی ہیں، کچھ متشابہات میں آتی ہیں، محکمات یعنی خلاصے مطلب یہ ہے، کیونکہ اس وقت وضاحت اور کا موقع نہیں ہے کہ ہم ایک ایک لفظ کے حلاجی کریں اور اس کے معنی بیان کریں، یہ موقع نہیں ہے کہ ہم صرف ترجمہ یہاں ہم کر رہے ہیں، لیکن کچھ باتوں کی وضاحت ضروری ہے، تو محکمات وہ ہیں کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے، جس کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، واضح ترین معنی ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کا معنی بالکل واضح ہے، ایسی بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں ہیں کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے، احکام شرعی ہیں جو بالکل واضح ہیں، لذکر مثل حظ الانثیہ، قرآن مجید کا حکم ہے کہ لڑکے کو لڑکی کے دو برابر حصہ دیا جائے گا، یہ بالکل واضح ہے. یعنی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بالکل واضح ہیں، جس میں دو معنی نہیں نکل رہے ہیں، یا جس کے کچھ معنی پیچیدہ ہوں، مغلق ہوں، جس میں وضاحت کی ضرورت ہو، ایسا نہیں ہے، بالکل واضح ہیں. تو جو بالکل واضح آیتیں ہیں ان کو محکمات کہا گیا ہے، جو پائیدار ہیں، جو جس کا ایک سے زیادہ دوسرا معنی نہیں نکلتا ہے، بالکل واضح معنی. انہی آیات کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، ہن ام الکتاب. یہ جو آیات سے محکمات ہے وہ ام الکتاب ہے، یعنی قرآن مجید کی یہ مائیں جڑ ہیں، یہ آیتیں جڑ ہیں. دوسری دیکھیے، درخت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جڑ ہوتی ہیں، ایک شاخیں ہوتی ہیں. شاخیں جا کے جڑ سے ملتی ہیں، جڑ اصل ہوتی ہے. اس اصل سے، اس اصل کی طرف یہ جڑیں جو، یہ جو شاخیں ہیں وہ جڑ کی طرف لوٹتی ہیں، ہے نا. اسی طرح سے کہا گیا کہ محکمات قرآن کی جڑ ہے، یہ ام الکتاب ہے، یہ ماں ہے، مادر آیات ہے. اور دوسری جو آیات ہیں وہ متشابہات ہیں، یعنی یہ وہ آیتیں ہیں کہ جس کے معنی ایک سے دو معنی بھی نکل سکتے ہیں، جس کے معنی پیچیدہ ہیں، جس کے معنی میں غور و فکر کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ وہ ناقابل فہم ہو، نہیں، قابل فہم ہے، لیکن اس کے ایک سے دو معنی نکل سکتے ہیں. تو اس کو متشابہات کے لیے کہا گیا ہے کہ متشابہ آیات کو پلٹائیے محکمات کی طرف، تو یہ متشابہ آیتیں واضح ہو جائیں گی، کہیں اور جانے کی آپ کو ضرورت نہیں. لیکن یہ کہ متشابہات میں چونکہ دو معنی نکل سکتے ہیں، تو جن کے دلوں میں کچی ہیں وہ لوگ ان متشابہات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب جو ہے غلط معنی ذہن میں آئے، تو اس وقت تم جو ہے ان سچے افراد سے کی طرف رجوع کرو، کہ جن کی جو راسخون فی العلم ہیں، وہ لوگ جو حقائق قرآن کے جاننے والے ہیں، ان لوگوں کی طرف. یہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں، بعض مفسرین، کہ اللہ نے متشابہات کو اس لیے رکھا ہے تاکہ معلم قرآن کی ضرورت کو انسان محسوس کرے، پیغمبر کی ضرورت، ائمہ خدا کی ضرورت کو محسوس کرے، کہ ان کے ارشادات. مثال کے طور پر توریت کس کی کتاب ہے؟ جناب موسیٰ کی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ تو وہ چیزیں جو قرآن میں صاف نہیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو روایات کے ذریعے سے سمجھا جاتا. اگر کسی آیت کے دو معنی نکلتے ہیں، تو اس میں صحیح معنی کی طرف ائمہ خدا ہماری ہدایت کرتے ہیں. لہذا کہا گیا ہے کہ جس طرح سے کتاب کو پڑھنے والا معلم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور جو ہے ہمیشہ معلم کی وہ ضرورت کو محسوس کرے، اسی طرح سے قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ ائمہ خدا سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھے. ایسے ہی موقع پر حضور کی آیت حدیث وہ یاد آتی ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں. یہ اہل بیت کون ہیں؟ یہ مفسرین قرآن ہیں، یہ قرآن مجید کو سمجھانے والے ہیں، یہ بتائیں گے کہ قرآن کی کون سی آیت کا معنی کیا ہے. یہ تاویل القرآن سے واقف ہیں، یہ حقیقت قرآن سے واقف ہیں، یہ معانی قرآن سے واقف ہیں. تو جن کے دلوں میں کچی ہیں، وہ لوگ اس کے غلط معنی نکالنے کی کوششیں کرتے ہیں، من مانی تاویلیں کرتے ہیں. تو اسی سے ان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں کتنے سچے ہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں سے کچھ آیتیں محکم اور واضح ہیں، بالکل واضح ہیں. جو اصل کتاب ہے، ہن ام الکتاب، جو اصل کتاب ہے نا، محکم یعنی واضح، جس میں کسی تفسیر کی ضرورت نہ ہو، اور متشابہ وہ ہے جس میں تفسیر کی ضرورت ہو. جس میں سمجھنے کی ضرورت ہو. اور کچھ کیا ہے؟ وہ اخرو متشابہات, یعنی قرآن دو حصوں میں تقسیم ہے. قرآن کی کچھ آیتیں محکمات ہیں جو اصل کتاب ہیں, جو ام الکتاب ہیں, اور وہ اخرو متشابہات, اور دوسری آیتیں متشابہات ہیں. وہ اخرو متشابہات, فاما الذین فی قلوبہم زیغ, ہاں اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ انہی متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ جو معنی پیچیدہ ہیں, یہ جو معنی مختلف ہیں, جو ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں, تو اس سے ہر گروہ الگ الگ معنی مراد لینا چاہتا ہے. کچھ کہتے ہیں اپنے جو ہیں جو ذہن میں معافی ضمیر میں جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ڈھالتے, اپنا جو عقیدہ پہلے سے بنا رکھا ہے اس کے مطابق اس کو ڈھال لیتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے. تفسیر بالرائے کا مطلب قرآن کو سمجھنا تفسیر بالرائے نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید کو اپنی رائے کے مطابق ڈھالنا, کہ پہلے سے اپنا ایک عقیدہ بنائے, اپنے سے ایک کوئی چیز اپنے ذہن میں بنائے, اور اس آیت کو اپنے اس غلط عقیدے کے مطابق اس کی تفسیر کرے, اس غلط عقیدے کو صحیح بنانے کی کوشش کرے. مثال کے طور پر ان اللہ سمیع بصیر الی ربہا ناظرہ, اللہ سبحانہ و تعالی سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سب کے اوپر جو ہے غالب ہے. تو اس میں اللہ کا ہاتھ ثابت کریں آپ, کہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے, اللہ دیکھنے والا ہے, اللہ سننے والا ہے, تو اس کے کان بھی ہیں, اس کے آنکھ بھی ہیں, اللہ کے جسم کے کوئی قائل ہو جائے. یعنی ایک گروہ ہے مجسمہ جو اللہ کے جسم کا قائل ہے, جو کہتا ہے اللہ دیکھ سکتا ہے, اللہ سن سکتا ہے, تو اللہ کے کان کے قائل ہیں, اللہ کے آنکھ کے قائل ہیں, اللہ کے بدن کے قائل ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہیں جب جہنم پکارے گا حل من مزید, تو اللہ اپنا پیر اس کو جہنم میں ڈال دے گا اور اس کی آنکھ کو جو ہے بجھائے گا. تو یہ جو تو مجسمہ ہے, یعنی اللہ کے جسم کے قائل ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں اپنی دلیل, یہ اپنے سے انہوں نے ذہن بنا لیا ہے, یہ اسلام نہیں کہہ رہا ہے, انہوں نے اپنے ذہن سے میں ایک عقیدہ بنا لیا ہے کہ اللہ کا جسم ہے. اب یہ آیتوں کو وہ ڈھالتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق, اور کہتے ہیں اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اللہ کے جسم کے قائل ہیں, آپ بتائیے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو کہتے ہیں قرآن میں نہیں پڑھا آپ نے ید اللہ اللہ کا ہاتھ, آپ نے جو ہے اللہ کی آنکھ کا ذکر نہیں سنا, اللہ کی سمیع ہونے کا ذکر نہیں سنا کہ اللہ سننے والا ہے. تو سننے والے سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ کے کان ہیں. ان اللہ بصیر, اللہ دیکھنے والا ہے, تو اس کے آنکھ ہیں تبھی تو وہ دیکھتا ہے. تو یہ تفسیر بالرائے ہے. یہ آیتوں کو سمجھنا نہیں ہے, بلکہ آیتوں کو اپنے عقیدے کے مطابق ڈھال لینا ہے. جو ہر گروہ اپنے اپنے حساب سے ان آیتوں کی تشریح کرتا ہے, کہ اس یعنی ظاہر آیت سے مراد لیتا ہے, جبکہ اس کا معنی بالکل واضح ہے. مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کوہنیوں تک ہاتھ دھو کے آئیے, تو آپ کیسے دھو کے آئیں گے بتائیے. آپ سے کہا جائے سر تک نہا کے آئیے, آپ سے کہا جائے پورا دھڑ دھو کے آئیے, ہے نا, آپ جو ہے اپنے گردن تک نہا کے آئیے یا سر تک آپ نہا کے آئیے, تو کیسے نہائیں گے؟ حمام میں جا کے الٹ جائیں گے آپ, کیسے نہائیں گے آپ؟ مگر ظاہر آیت تو یہی بول رہی ہے, آپ کوہنیوں تک ہاتھ دھوئیے بول کے لکھا گیا ہے. تو کوہنیوں تک لکھا ہوا ہے, تو کوہنیوں تک لکھا ہوا ہے یعنی یہاں سے شروع کریے, کوہنیوں تک ختم کریے, یہی تو ہے ظاہر آیت. ظاہر آیت تو یہی کہہ رہی کوہنیوں تک لکھا ہوا ہے. تو اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے اس آیت کا معنی مراد لے رہے ہیں. ہے نا. تو اتنے سے پہلے سے ایک ذہن بنایا ہے اس کے مطابق اس آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں. جبکہ اگر آپ صاف ایک تیسرے آدمی سے جو راستے میں چل رہا ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے اس سے اگر آپ کہیے کہ بھائی تم جاؤ کسی مزدور سے کہیے کونوں تک ہاتھ دھو کے آؤ تو دیکھیں وہ کیسے دھو کے آتا ہے. تو یہ قرآن میں کچھ آیتیں متشابہات ہیں تو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے وہ انہی متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں کیوں؟ تاکہ فتنہ برپا کر سکے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. تاکہ فتنہ برپا کرے اور من مانی تاویلیں کرے. تو اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کن کے دل صاف ہیں اور کن کے دلوں میں کچیت ہیں, کن کے دل, کن لوگوں کے دل بالکل صاف ہیں اور جو اللہ کہہ رہا ہے وہی سمجھ رہے ہیں, جو آیت کہہ رہی ہے وہی سمجھ رہے ہیں. الرحمن علی العرش استوى, اللہ جو ہے عرش پر بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں کہ ایک عرش پہ کرسی ہے, کرسی کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا براجمان, یہ سمجھ رہے ہیں؟ یا بالکل واضح ہے یہ بات کہ جو ہے اللہ کا جو ہے اقتدار ہے عرش میں. تو اس سے یہ منمانی تعویلیں کریں, حالانکہ خداوند عالم فرما رہا ہے وما یعلم تعویل. کسے کہتے ہیں؟ تعویل کہتے ہیں کسی چیز کو پلٹانے پر. لغوی معنی ہے تعویل کرنا, یعنی ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف پلٹانا, کسی چیز کو کسی چیز کی طرف پلٹانا, تعویل کرنا. تو اصل ہدف اور مقصد کی طرف پلٹانے کو تعویل کہتے ہیں, یعنی صحیح ہدف اور صحیح مقصد کی طرف کسی چیز, یعنی کوئی چیز واضح نہیں ہے لیکن اصل ہدف کی طرف, اصل موضوع کی طرف لوٹانا کسی چیز کا, اسے کہتے ہیں تعویل. جس طریقے سے جو ہے جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ اور خضر کے واقعے میں ہوا کہ جناب بظاہر جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ بات کہ بھئی یہ دیوار کیوں کھائی جا رہی ہے, یہ جو ہے کشتی میں سوراخ کیوں کیا جا رہا ہے, یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا بظاہر. تو اس کی تعبیر جناب خضر نے کی اور کر کے کہا کہ ذالک تعویل ما لم تستطیع علیہ صبرا, یہ اس چیز کی تعبیر ہے جس پر تم صبر نہیں کر رہے تھے. یعنی اصل ہدف یہ ہے, یہ تھا اس کا, یعنی یہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا اس کا اصل ہدف اور مقصد یہ تھا. اسے کہتے ہیں تعبیر, یعنی اصل مقصد کی طرف کسی چیز کو پلٹانا. حالانکہ اس کی تعویل کا علم صرف خدا کو ہے. وما يعلم تعویله الا اللہ والراسخون فی العلم, اللہ کو اس کا علم ہے اور انہیں علم ہے جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں. انہیں جو علم میں رسوخ, علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں. تو جتنا علم میں رسوخ پیدا ہوگا اتنی ہی آیتیں واضح ہوں گی. حقیقت علم سے جتنا انسان واقف ہوگا اتنی ہی اس پر اسرار منکشف ہوں گے. علم کے ذریعے سے حقائق واضح ہوتے ہیں لیکن اصل اس کے مراد حقیقی کون ہے؟ اصل میں راسخون فی العلم کے اصل میں ذات تو حضور پاک کی ذات ہے کہ جو ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم, اللہ جانتا ہے اور یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اگر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو پھر یہ آیت تو قرآن بھیجا خطب پیغمبر پہ کیوں گیا ہے کہ جبکہ وہ خود نہیں سمجھ سکتے ہیں قرآن کو؟ ان پر قرآن نازل کیا گیا ہے اور وہ خود قرآن کو نہ سمجھ سکے تو ان پر بھیجے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو کہا, تجھ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم, کہ اس کا اصل علم اللہ کے پاس ہے اور راسخون فی العلم اس کے پاس ہے کہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں, یعنی رسول اکرم کے ذات یا ان کے بعد ان کے اوصیاء کے ذات, اہل البیت کے ذات سے جو نبی کریم کے حقیقی شاگرد ہیں, نبی جانتے ہیں یا نبی کے شاگرد جانتے ہیں. یا وہ اصحاب جانتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے استفادہ کیا ہے, جن کو جو ہے رسول اللہ نے علم دیا ہے, جنہوں نے اللہ سے جو ہے علم حاصل کیا ہے تقوی کے ذریعے سے, وہ لوگ بھی جان سکتے ہیں اپنے اپنے علم کی مقدار کی بنیاد پر. تو سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ ذات رسول. اس کے بعد کس کے پاس ہے؟ اہل بیت. اس کے بعد کس کے پاس ہے؟ ان علماء کے پاس ہے کہ جو لوگ وابستہ ہیں رسول کے ذات سے, جو وابستہ ہیں قرآن مجید سے, وہ راسخون فی العلم. یقولون آمنا بہ, جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں, اور یہ سب کی سب محکم و متشابہ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہیں جو یہ کہتے ہیں, اور یہ بات سوائے صاحبان عقل کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. یعنی یہ بات کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے سوائے صاحبان عقل کے. تو صاحبان عقل یعنی سمجھ سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحبان عقل سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کے سب محکم و متشابہ اسی کی جانب سے ہیں. علمی رسوخ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تمام آیات پر ایمان رکھے, ہدایت کے بعد انحراف سے محفوظ رہنے کی دعا کرتا رہے, رحمت کا امیدوار بنا رہے, قیامت کے دن سے خوفزدہ رہے, اور ہر وقت بارگاہ الہی میں سراپا التماس دعا رہے کہ اللہ سے جو ہے وہ التماس کرے. جو کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. دیکھیے, ہدایت سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا. ہم لاکھ ہدایت حاصل کریں ان کے ذریعے سے, ان کے ذریعے سے, ہدایت کسی کے پاس نہیں ہے, ہدایت اللہ کے پاس ہے. جن لوگوں کے پاس بھی ہدایت ہے ان کو اللہ ہی نے ہدایت دی. آپ سب جن کو سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ہدایت یافتہ ہیں, ان کو کس نے ہدایت یافتہ بنایا؟ اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت یافتہ بنایا. ان کا کہنا ہے کہ پروردگار, جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے. ربنا لا تزغ قلوبنا, ہمارے قلوب کو جو ہمیں کجی پیدا نہ فرما, جبکہ تو نے ہمیں پہلے سے ہدایت عطا فرما دی ہے. تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی مت پیدا کر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا, ہے نا, ہمیں جبکہ تو نے ہدایت سے سرفراز فرما دیا ہے, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دی. کہ پروردگار, جب تم نے ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ فرما. وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً, اور اپنی جانب سے, اپنے پاس سے ہم پر رحمت نازل فرما. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابُ, کہ تُو بہترین عطا کرنے والا ہے. رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. خدایا, تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی وہ قیامت کا دن جس میں تو تمام انسانوں کو آدم سے لے کے خاتم تک, آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو تو اس دن جمع کرنے والا ہے, جس دن کے بارے میں لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, کہ اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا ہے. اگر اللہ وعدہ کر لے, آپ عام لوگوں کے وعدے پر یقین کرتے ہیں جبکہ جو ہے کوئی وعدہ کرنے والا اپنے ہی پر اختیار نہیں رکھتا, تو وہ دوسرے کو کیا وعدہ دے سکتا ہے کہ میں کل آپ سے ملوں گا, کل میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں. لیکن انسان وعدہ کرتا ہے کہ کل میں آپ سے ملوں گا, کیا گارنٹی ہے کہ آپ کل ملیں گے؟ آپ کی ذات پر آپ کا اختیار ہے, آپ کیسے وعدہ کر رہے ہیں؟ لیکن انسان ایک دوست کے وعدے پر یقین کر لیتا ہے کہ کل میرا دوست مجھے یہ عطا کرنے والا ہے, کل اس نے وعدہ کیا ہے مجھے دینے کا, تو انسان اپنے دوست کے وعدے پر یقین کر لیتا ہے. لیکن جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں عطا کروں گا, تب انسان اللہ کے وعدے پر یقین نہیں کر رہا. جس کے پاس پورا اختیار ہے, جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے, جس کے ہاتھ میں حیات و موت ہے, جو خالص موت و حیات ہے, وہ پروردگار جو حی القیوم ہے, اس کے وعدے پہ ہمیں یقین نہیں ہے. جس نے پیدا کیا ہے, جب وہ پیدا کر سکتا ہے, جبکہ ہم نہیں تھے تو ہمیں پیدا کیا, اب تو ہم پیدا ہو چکے ہیں, کیا ہمیں دوبارہ نہیں پیدا کر, کیا اللہ کے وعدے پر ہمیں یقین نہیں ہے؟ لیکن جو ہے ساری کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں لیکن اللہ کے وعدے پر یقین نہیں کرتے. تو یہی توکل کی کمی ہے ہمارے اندر کہ ہم اللہ کے وعدے پر یقین نہیں رکھتے. ارشاد ہو رہا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار. ان الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم, ان کو نہ اموال فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ اولاد فائدہ پہنچا سکتی ہے, کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی, نہ اموال اولاد کچھ کام آنے والا نہیں ہے, اور وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. فَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ, اور وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں, یعنی جہنم میں جانے والے نہیں ہیں, جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں, یعنی ان کو آگ میں نہیں جلانے والے بلکہ ان کے جسم سے خود آگ نکلنے والی ہے, یعنی جلتے ہوئے کوئلوں میں ان کو نہیں ڈالا جائے گا بلکہ وہ خود کوئلہ بن کے جلیں گے, اور دوسرے اس ان کی آگ میں دوسرے لوگ جلیں گے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا, وہ جہنم کے کوئلے بن کے جلیں گے, ان کے جسم سے ان کی آنکھوں سے آگ نکلے گی, ان کے جسم سے آگ نکلے گی. جو دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا میں لوگوں کے لیے جو ہے ایندھن بنے ہوئے ہیں, جو لوگوں کے لیے جہنم بنے ہوئے ہیں, جن کے وجود سے لوگ جل رہے ہیں, جو لوگوں کی مہارتوں کو کھا رہے ہیں, جو لوگوں کی جو ہے عظمتوں کو کھا رہے ہیں, جو لوگوں کی جو ہے مقام و مرتبے کو کھا رہے ہیں, ان کو ان کے مقام و مرتبے سے گرا رہے ہیں, ان کے لیے جو ہے نا ان کا وجود دوسروں کے لیے جہنم بنا ہوا ہے. یہ جہنم, یہ دوسروں کے لیے جہنم بنے ہوئے ہیں, یعنی کچھ لوگوں کا وجود جو ہے خود دنیا میں, دیکھیے کوئی چیز آخرت میں الگ سے ہونے والی نہیں ہے, جو چیز دنیا میں ہے وہی آخرت میں ہونے والی ہے. قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اہل دولت اور اصحاب ثروت کی مذمت کی ہے, انہیں طاغی, باغی, متکبر, مغرور وغیرہ قرار دیا, اس کا سبب خود ان کا مال نہیں ہے بلکہ ان کی ذہنیت ہے کہ وہ مال اور اولاد ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. یہ مال والوں کا مطلب مال والے لوگ نہیں ہیں بلکہ مال کے عاشقین ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو مال کو پر توکل رکھنے والے ہیں, جو کہتے ہیں کہ مال کے ذریعے سے ہم سب کچھ خرید لیں گے, پیسے کے ذریعے سے ہم سب کچھ خرید لیں گے, جو سمجھتے ہیں, جو مال پہ بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں, جو اولاد پہ بھروسہ رکھنے والے, کوئی ساتھ نہیں دے گا تو ہماری اولاد تو ساتھ دے گی, یعنی اولاد پہ بھروسہ رکھنے والے لوگ, کہ کل کے دن ہمیں کوئی ساتھ نہیں دے گا تو ہمارا پیسہ تو ہمارا ساتھ دے گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑھاپے میں جو ہے نا جوانی کی دولت کام آئے گی, جوانی کی اولاد کام آئے گی, اسے بعض لوگ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد بھی جو ہے ہم جو ہے قیامت کے دن بھی اولاد کام آئے گی, اولاد آ کے ہمیں بچا لے گی اور جو ہے مال و دولت ہمیں بچا لیں گی. تو کہ ان الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم, جیسے دنیا میں ان کا مال ان کے ایمان میں اضافہ, ہر چیز مال سے خریدی جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں خریدا جا سکتا ہے, معنویت نہیں خریدی جا سکتی ہے, روحانیت نہیں خریدی جا سکتی ہے, حیات نہیں خریدی جا سکتی ہے, دولت کے ذریعے سے علم و حکمت نہیں خریدا جا سکتا ہے, یہ تو اللہ عطا کرتا ہے. یہ سب جو کہتے ہیں کہ ہم پڑھا رہے ہیں, ہم مدرس ہیں, ہم معلم ہیں, یہ سب غلط ہے. ایک جاہل دوسرے کو کیا علم دے سکتا ہے, جو خود نہیں جانتا وہ دوسرے کو کیا سمجھا سکتا ہے. یہ سب وسیلہ ہے, استاد وسیلہ ہے, مال وسیلہ ہے, دولت وسیلہ ہے, کتابیں وسیلہ ہے, عطا کرنے والا اللہ کے ساتھ, معلم وسیلہ ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر معلم کے پڑھے ہیں, بغیر معلم کے پڑھے ہیں, معلم نے بغیر کتاب کے پڑھے ہیں. کتنے ایسے مفکرین تھے جن کے پاس کتابیں نہیں تھی, آج پوری لائبریری میں بیٹھ کر انسان جاہل بیٹھا ہوا ہے. کل ایسے لوگ تھے جنہوں نے جن کے پاس کتاب نہیں تھی لیکن انہوں نے لائبریریاں بنا دی, یعنی 300, 600, 800 کتابیں خود لکھی, ایک لائبریری لکھ دی ہے, جبکہ ان کے پاس ایک کتاب مہیا نہیں تھی. یہ رضی الدین ابن طاؤس جن سے پوری دعائیں وارد ہوئی, اقبال الاعمال وغیرہ جتنی دعائیں آپ دیکھیں گے مفاتی وغیرہ میں, سب اقبال الاعمال سید رضی ابن طاؤس کی ہے. سید رضی ابن طاؤس, ابن طاؤس نے صرف ایک سال پڑھا تھا اور پورا یعنی مجتہد مرجع بن گئے, صرف ایک سال پڑھا تھا. اس لیے کہ صرف الف بے پڑھانے کی ضرورت ہے آپ کو. اگر آپ کو کسی استاد نے الف بے پڑھا دیا, اتنی حروف کی شناخت ہو گئی, تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں اپنے آپ سے. کسی کے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, انسان خود اپنے آپ کو پڑھا سکتا ہے. بہرحال تو بہرحال یہ جو کہا جاتا ہے کہ مال کام آئے گا, مال کام آئے گا, اولاد, تو دنیا میں جب مال و اولاد کام نہیں آ رہی ہے تو آخرت میں کیا کام آئے گا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جب علم کے ذریعے, مال کے ذریعے سے علم خریدا نہیں جا سکتا, حکمت خریدی نہیں جا سکتی, ایمان خریدا نہیں جا سکتا, فکر خریدی نہیں جا سکتی ہے, فکر نہیں خریدی جا سکتی ہے مال کے ذریعے سے, تو پھر یہ مال جو دنیا میں کام نہیں آ رہا ہے یہ آخرت میں کیا کام آئے گا؟ یہ اولاد جو آج دنیا میں ہمارے کام نہیں آ رہی ہے آخرت میں ہمارے کیا کام آئے گی؟ یہ ہمیں جہنم سے بچا سکتی ہے؟ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی چیز تمہارے کام نہیں آنے والی. یعنی قرآن مجید نے ان مالداروں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دیکھو حامان اور خارون کو ان کا مال کام نہیں آیا, فرعون کو جو ہے مال, دولت, لشکر, قوت, طاقت, قدرت کچھ کام نہیں آ سکی, اور فرعون کو دنیا میں اس کی فرعونیت نہ بچا سکی, تو آخرت میں خدا کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ فرعون کو دنیا میں اس کا مال, اس کی حکومت, اتنا بڑا اقتدار, اتنی بڑی شان و شوکت اسے نجات نہ دے سکے فرعون کو, تو آخرت میں کیا دے گی؟ یہ سب دنیا میں کام, یعنی قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ لوگ جو دنیا پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے دنیا ان کے پاس نہ ہو, زیادہ اولاد نہ ہو, دو چار بچوں کے اوپر وہ اعتماد کیے ہوئے ہوں, ہو سکتا ہے پیسہ ان کے پاس نہیں ہے لیکن تھوڑے سے پیسے کو وہ زیادہ سمجھ رہے ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو مال و دولت پہ بھروسہ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ دعب آل فرعون, یہ ان کا طریقہ جو ہے, ان کی حالت فرعون والوں کی جیسی ہے, جو حالت فرعون والوں کی تھی یہ ان کے نہج پہ چل رہے ہیں. یہ مسلمان فرعون کی حالت پہ چل رہے ہیں, جو حالت فرعون والوں کی اور ان سے پہلے والوں کی ہوئی کہ انہوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کی گرفت کر لی اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. دعب آل فرعون, دعب کہتے وہ چیز کو جو مسلسل ہوتی ہے, یعنی ایسی چیز جو پیدر پہ ہونے والی ہے. داب کے معنی دوام کے ہیں, یعنی عادت اور طریقے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. داب آل فرعون یعنی آل فرعون کے طریقے پہ یہ چلنے والے, والذین من قبلہم اور ان سے پہلے والوں کی جو حالت تھی کہ انہوں نے ہمارے آیات کی کیا کی, کذبوا بآیاتنا, جیسے فرعون اور فرعونیوں نے کیا کیا, ہمارے آیات کی تکذیب کی. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, کہ اللہ نے ان کی گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ, کہ اللہ سخت عقاب لینے والا. آپ یہ مت سمجھیے کہ اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ بخشنے والا ہے, لیکن اللہ عادل بھی ہے. اللہ جو ہے, اللہ نے مومنین سے وعدہ کیا ہے کہ کافروں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا, تو اللہ نے جو مومنین سے وعدہ کیا ہے تو کیا وہ وعدے کو وفا نہیں کرے گا؟ کہ وہاں نیک اعمال کرنے والے یہ دیکھیں گے کہ کافروں کو جزا مل رہی ہے اور ان کو سزا مل رہی ہے. تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ ان اللہ شدید العقاب, کہ اللہ شدید عقاب کرنے والا ہے, تو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اسے یوں ہی ڈرایا جا رہا ہے, نہیں, بلکہ یہ حقیقت میں ڈرا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں اپنے آپ کو کوئلہ بنا لیا ہے, اپنی وجود کو انہوں نے جو ہے نا بیکار کر لیا ہے. ان کے پاس ایمان کی رمق نہیں ہے. جب ان کو جیسے سونے کو جلایا جاتا ہے تو اس میں اصلی چیز رہ جاتی ہے, تو وہی جو ہے ان کو جب جلا کر دیکھا جائے گا تو کچھ نہیں رہے گا, تو اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے. اسی ڈسٹ بن کا نام جہنم ہے. تو اللہ کیا کرے گا؟ یہ لوگ خود اپنے آپ کو انہوں نے فنا کر لیا. اللہ کیا کرے؟ یہ لوگ فرعون کے راہ پہ چلے. فرعون نے اپنے آپ کو تباہ کیا. اللہ نے فرعون کو فرعون نہیں بنایا. اللہ نے تو فرعون کو جو ہے ایک آدمی ذات بنا کے پیدا کیا تھا, لیکن اس نے اپنے کرتوتوں سے اپنے کو فرعون بنا کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو غرق کر لیا. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. پیغمبر آپ ان کافروں سے کہہ دے کہ عنقریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف محشور ہوں گے, جو بدترین ٹھکانہ ہے. رسول اکرم نے یہودیوں کو نصیحت کی تو انہوں نے اپنی طاقت کا غرور ظاہر کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سب ذلیل ہوئے. بنی قریظہ مارے گئے, بنی نذیر نکال کے باہر کیے گئے, خیبر فتح ہو گیا, اہل فدق نے ہار مان لی, یہودیوں کے مقدر میں جزیہ دینے کے سوا کچھ نہ رہ گیا. کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھنے لگے تھے جنگ بدر کے بعد کے جو ہے جنگ احد کے بعد کے جو ہے ہم جو ہے غالب آ گئے ہیں احد میں. تو اللہ نے کہا کہ تم احد میں غالب آ گئے ہو, ان سے کہہ دو کہ مغرور نہ ہو جاؤ احد کی کامیابی سے, تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف جاؤ. لقد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے واسطے ان دونوں گروہوں کے حالات میں ایک نشانی موجود ہے جو میدان جنگ میں آمنے سامنے آئے, کہ ایک گروہ راہ خدا میں جہاد کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا. یعنی جنگ بدر میں جو حالات اور جو نشانیاں دیکھی گئی, ایک طرف دونوں کی آپ مثال دیکھی, ایک طرف ایمان والے تھے. یہ تو جو ہیں یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہو رہی ہیں, یہ تو واقعیت ہے جو ہوئی ہے. روح زمین پر جو واقعیت ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یعنی آپ کے سامنے دو گروہ آئے تھے, ایک گروہ مومن تھا ایک کافر تھا, دونوں برابر نہیں تھے. یعنی مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی جنگ بدر میں. مسلمان 313 تھے, 77 مہاجر تھے اور جو ہے نا 236 کچھ جو ہے نا انصار تھے. مہاجرین کی کمانڈ جو ہے حضرت علی کے ہاتھ میں تھی اور جو ہے انصار جو ہے صادق عبادہ کے ہاتھ میں تھی. تو یہ جو دو گروہ تھے, ایک گروہ جو ہے مسلمانوں کا دوسرا کافروں کا, دونوں آمنے سامنے آئے کہ ایک گروہ راہ خدا میں جہاد کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا جو ان مومنین کو اپنے سے دوگنا دیکھ رہا تھا. اور اللہ اپنی نصرت کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے, اور اس میں صاحبان نظر کے واسطے سامان عبرت اور سامان نصیحت. یعنی کاش مسلمان جو ہے اپنے قرآن پر ایمان رکھتا, اور وہ جو ہے نا آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نابرابری آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے بیچ میں, کہ اس وقت وہی حالت مسلمانوں کی ہے جو جنگ بدر میں تھی. آج ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان ایک بھی ہو جائے تب بھی امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تب بھی اسرائیل کو ہرا نہیں سکتے. یعنی امریکہ کے سامنے مروب ہو گئے ہیں مسلمان, کہ ایک ایران کیا کر لے گا. یہ باتیں ہو رہی ہیں. جبکہ قرآن کو پڑھنے والا مسلمان, جنگ بدر کے حالات سے واقف رہنے والا مسلمان وہ یہ باتیں کر رہا ہے جس نے اللہ کی نصرت اور مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کہ جب مسلمان کمزور تھے اور مسلمان ناتواں تھے اس وقت اللہ نے اپنی نصرت اور مدد کی تھی. تو جب اللہ نے نصرت کی تھی تو اب اللہ مدد نہیں کرے گا؟ آج تک دنیا پریشان ہے، آج تک مبصرین پریشان ہیں، آج تک خبرنگار پریشان ہیں، جنہوں نے خبریں پڑھی تھی وہ آج تک پریشان ہے کہ تبس میں کس طرح سے امریکہ کے جہاز ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے، یہ جہاز اس وقت کیوں چلے تھے ایران پر حملہ کرنے کے لیے، آج کیوں نہیں اڑ رہے ہیں، امریکہ کے جہاز آج کیوں نہیں آ رہے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے، کل کیوں آئے تھے، کل ایران کو کمزور سمجھ کر امریکہ نے جہاز اڑا دیے تھے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے، صحرائے تبس میں آ کے یہ جہاز خود آپس میں ٹکرا گئے جب ایران کی سرزمین پہ داخل ہوئے، آج تک امریکہ اس کی وجہ نہیں بیان کر سکا کہ یہ کیوں ہوا ہے، ایسا خود اسی کے طیارے طیاروں سے ٹکرا گئے، طیارے طیاروں سے ٹکرا گئے، خود آپس میں ٹکرا کے صحرائے تبس میں گر گئے، اس کا پتہ نہیں چل سکا، پھر ہمت نہ ہوئی دوبارہ حملہ کرنے کی، تو کس نے مدد کی تھی اس کو، اللہ نے مدد کی، اور اگر ہم اللہ کی مدد پر یقین کر کے بیٹھ جائیں اور خود کچھ نہ کریں تو اللہ غافلوں کی بھی مدد نہیں کرتا، اللہ جو ہے ایسے جو ہے ایسے سست لوگوں کی بھی مدد نہیں کرتا، اللہ ایسے بیکار لوگوں کی بھی مدد نہیں کرتا جو خود کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس وقت وہ واقعی کمزور تھا، اب اگر یہ کہیں کہ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا ہے، اب آپ یہ مت سمجھیے کہ جو ہے جس اللہ نے کل جو ہے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے ابابیل کا لشکر بھیجا تھا آج بھی بھیجے گا، نہیں آج مسلمان ذمہ دار ہوں گے، اس کا عذاب مسلمانوں کے سر جائے گا کہ تم نے اپنی طاقت کو کیوں اکٹھا نہیں کیا، تم نے کیوں اپنی قدرت کو، جنگ بدر میں مسلمان کمزور تھے تو اللہ نے مدد کی، لیکن وہی جنگ بدر کا غرور لے کر جو ہے بعض مسلمان جو ہے جنگ احد میں جو ہے وہ حزیمت کھا گئے، کیوں، اس لیے کہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ یہاں بھی مدد کر، اللہ نے مدد کا وعدہ لیا ہے لیکن کوشش تمہیں کرنا ہوگا تو اللہ مدد کرے گا، اگر تم کوشش نہیں کرو گے تو اللہ کسی کا جو ہے کہ کوئی کسی کی پارٹی میں نہیں ہے، سب کو اللہ کی پارٹی میں آنا ہے، اللہ کسی کی پارٹی میں جانے والا نہیں ہے، اللہ کسی کی پارٹی میں جانے والا نہیں ہے، سب کو اللہ کی پارٹی میں آنا ہے، آپ کو چاہیے کہ بھائی اللہ ہمارے ساتھ ہے، ارے آپ اللہ کے ساتھ ہوئیے، اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ جب ہوگا، جب آپ اللہ کے ساتھ ہوں گے، ان تنصر اللہ ینصر کو، جب تم اللہ کی مدد کرو گے، پہلے ان تنصر اللہ ہے اس کے بعد ینصر کو، پہلے تم اللہ کا ساتھ دو پھر اللہ تمہارا ساتھ دے گا، ہے نا، ان تنصر اللہ ینصر کو، پہلے تم اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے گا، تو آج بھی وہی صورتحال ہے جو کل تھی، کہ خدا جب، تو آج مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ امریکہ روس اسرائیل کی طاقت سے مروب نہ ہو، کہ خدا جب امداد کرتا ہے تو مسلمانوں کی طاقت کو کفار کی نگاہ میں بڑھا دیتا ہے اور وہ خود بخود مروب ہو جاتے ہیں، ہے نا، لیکن مسلمان جو ہے وہ صرف حسن اقراض کے مقابلوں میں لگا ہوا ہے، لیکن جو ہے مسلمان جو ہے وہ اللہ کی طاقت پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے، اگر وہ اللہ کی نصرت اور مدد پہ بھروسہ کرے گا تو اللہ کبھی بھی مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے، آج کم آیتیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ کل صحیح وقت پہ اگر شروع ہو جائے تو آیتیں بڑھ سکتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آخر دعوانا الحمدللہ، ہم دعا کریں پروردگار مسلمانوں کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو طاقت عطا فرما، پرچم اسلام مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، پروردگارہ مظلوموں کی مدد فرما، بالخصوص فلسطینیوں کی نصرت فرما، بالخصوص پروردگار قبلہ اول کو آزاد فرما، پروردگارہ ان مظلوموں کی مدد فرما جن کا جو اپنے ہی گھر میں بے گھر ہیں، جو اپنے ہی وطن میں آوارہ وطن ہیں، جو اپنے ہی وطن میں پس رہے ہیں اور مظلوم ہیں، پروردگار اس مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما جس کو ان کے اپنے بھائیوں نے چھوڑ دیا ہے، ان مسلمانوں پر رحم کر جن پر مسلمان رحم نہیں کھا رہا ہے، جن پر خود مسلمان ترس نہیں کھا رہا ہے، پروردگار مسلمانوں کی غیرت کو جگا اور مسلمانوں کو وہ غیرت دینی حمیت دینی عطا فرما کے وہ اپنے مظلوم بھائیوں کی فکر کریں, اپنے مظلوم بھائیوں کی فکر کریں. ماہ مبارک رمضان میں فلسطینیوں کے لیے دعا کریں, اپنی عبادتوں میں, اپنے نمازوں میں, افطار کے موقع پر, سحر کے موقع پر, کہ جب دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس وقت اللہ سے گڑ گڑا کر معافی چاہیں کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے مظلوم بھائی پس رہے ہیں اور ماؤں کی گود میں جو ہے چمچماتے ہوئے لاشیں ہیں. اس وقت جو ہے بے سر و سامانی کا عالم ہے اور ماہ مبارک رمضان میں افطار نہیں ہے, سحری نہیں ہے. پروردگار ایسے مسلمانوں کی مدد فرما اور بالخصوص ان یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما جو بغیر جوتے کے بغیر پاپ رہنا جنگ کر رہے ہیں جن کو خود مسلمان بھائی مار رہے ہیں. پروردگار خود مسلمانوں کو مسلمان بھائیوں سے نجات دے اور مسلمانوں کو توفیق دے کہ ایک ہفتہ ہو جائے اس ماہ مبارک کی برکت سے مسلمان آپس میں یکجٹ ہو جائیں, متحد ہو جائیں اور کافروں کے مقابلے میں ایک ہو جائیں. مشرقین کے مقابلے میں, دشمنوں کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائے. مسلمانوں کے دلوں کو پروردگار آپس میں جوڑ دے, ہم ایک دوسرے کے خلاف کینہ ورزی, ایک دوسرے سے حسد بغض انات نکال دیں اور ایک دوسرے کو معاف کریں کہ والقادمین الغیظ والعافین عن الناس. کہ اس مہینے جو دوسروں کو معاف نہیں کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا, جو دوسروں پہ ترس نہیں کھائے گا اللہ اس پہ ترس نہیں کھائے گا, جو دوسروں کو معاف نہیں کرے گا وہ بخشا نہیں جائے گا. تو ہم دعا کریں کہ پروردگار اس مہینے میں ہماری مغفرت فرما, ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہمارے دل میں اتنی وسعت عطا فرما کہ ہم دوسرے بھائیوں کو معاف کریں اور ان کو سینے سے لگانے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو, ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر صبر اور حوصلہ عطا فرما. پروردگار ہمیں صحیح راستہ دکھا اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اپنے اولیاء سے ہم سے راضی فرما, امام اسرار جل اللہ کے ظہور میں تعظیم فرما, ہمیں ان کے ناصر و نشوا فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مومنین ارواح مسلمین کو بخش دے ہدیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.